بہرحال فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جانا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص حدود کے قریب قریب رہتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اندر جا پڑے گا ان کی. مثلا اگر کسی شخص کو رمضان میں سخت پیاس لگی ہے تو وہ گلاس سامنے رکھ کے بیٹھ جائے اور اس کو دیکھتا رہے، اور پھر کیا اچھا ذرا کلی کر کے باہر پانی پھینکتا ہوں، اور پھر باہر پھینکتے ہوئے ذرا سا حلق کو تر کر لے. حدود کے قریب جانا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل ملک حمن، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمَهُ، اور اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ اس کی حرام کردہ چیزیں. فَمَن رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَا، جو اس کے ارد گرد چرائے گا، یوشک ان یقع فی، قریبی کو اس کے اندر جا کر، اگر حرام کے کنارے کنارے آپ چلیں تو ہو سکتا ہے کہ حرام کے اندر آ جائیں. اس لیے اعتکاف کی حالت میں خاص طور پر دنیا کے مشاغل سے بچنے کو کہا، ورنہ انسان پھر دنیا میں جا پڑے گا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. یہ سارے احکامات کیوں واضح کیے گئے؟ تاکہ متقی بنا جا سکے. تو تقوی اصل میں کیا ہے؟ حرام سے بچنا، ناجائز سے بچنا، غلط چیزوں کو چھوڑنا. تقوی یہ نہیں کہ اپنے آپ کو اذیت دینا. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. پیچھے جسمانی روزے کی بات تھی، یہاں مانوی روزے کی بات ہے. مانوی روزہ کیا ہے؟ کہ جس طرح تم روزے کی حالت میں حلال نہیں کھاتے، اسی طرح عام دنوں میں حرام نہ کھایا کرو. اللہ کے حکم سے حلال چھوڑ سکتے ہو تو حرام بھی چھوڑ دو. روزہ یہی تو سکھاتا ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دی جائے، اور یہاں یہ کہ وہ حلال بھی ہے تو چھوڑ دی جائے، کہاں یہ کہ وہ حرام ہو اور پھر کھا لی جائے. یعنی اس شخص کا دین ہی کیا دین ہے کہ جو اللہ کے حکم سے روزے میں حلال تو چھوڑ دیتا ہے لیکن بغیر روزے کے حرام نہیں چھوڑتا. اس لیے کتنی حکمت ہے اس آیت کے فوراً روزے کی آیت کے بعد میں آنے کی کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور مت کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور باطل طریقے سے کھانے کے لیے تم کرتے کیا ہو؟ حکام کے پاس لے جاتے ہو. کیا لے جاتے ہو؟ رشوت. تو پہلی بات یہ کہ باطل سے مراد کیا ہے؟ حرام کمائی کے تمام طریقے، کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو مما فی الارض حلالا طیبا، تو یہاں حرام سے بچنے کے لیے کہا گیا. باطل طریقوں میں کیا ہے؟ مثلا ربا، میسر، جوا، شراب کی قیمت، رشوت، جھوٹی گواہی سے کوئی مال کمانا، دھوکا، ملاوٹ، خیانت، چوری، غصب، یہ تمام چیزیں حرام میں آ جاتی ہیں. غصب، کسی کا مال غصب کر لینا، زبردستی اس پہ قبضہ کر بیٹھنا. مومن کی تو ساری زندگی ہی ایک قسم کا روزہ ہے، مومن کی ساری زندگی ایک روزہ ہے، ایک روزہ دار کی زندگی ہے. کچھ چیزوں سے مستقل روزہ اور کچھ افطار کی جا سکتی ہیں. تو حرام جو ہے اس سے تو مستقل روزہ رکھنا ہوگا. سود، جوا، شراب کی قیمت، رشوت، جھوٹی گواہی سے کمایا ہوا مال، جھوٹی قسم کھا کے کمایا ہوا مال، ملاوٹ، دھوکا، خیانت، چوری، غصب، ڈاکہ، یہ سب شامل ہے اس میں. اور خاص طور پر جس حرام کی طرف یہاں ممانعت ہے وہ کیا ہے؟ تدلو بہا الی الحکام، تم کھینچ لے جاتے ہو حکام کی طرف. حکام سے مراد کون ہے؟ کسی بھی انتظامی عہدے پر مامور کوئی بھی شخص، یا کسی بھی عدلیہ پر مامور کوئی بھی شخص، یعنی جس کے ہاتھ میں لوگوں کے فیصلے ہوں، یا لوگوں کی، یعنی انتظامیہ اور عدلیہ دونوں ہی مراد ہیں، یعنی آپ کی جوڈیشری میں ہو کوئی یا بیوروکریسی میں ہو. ان دونوں کو چلانے والے کیا کہلاتے ہیں؟ حکام. اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بنیادی طور پر یہ انتظامیہ اور عدلیہ، حاکم ان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی حاکم سے مراد صرف بادشاہ یا کوئی صدر وزیر اعظم نہیں، بلکہ ہر شخص اپنے شعبے میں حاکم ہے. حاکم سے مراد کے جس کا حکم چلتا ہو. اور ادلاء کہتے ہیں کنویں میں ڈول ڈالنا اور ڈول نکالنا پانی لینے کے لیے، یعنی رشوت دے کر بڑے فائدے حاصل کرنا. اب آپ دیکھیں کہ جب کنویں میں ڈول پھینکا جا رہا ہوتا تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی چیز پھینک دی گئی، لیکن وہ گئی نہیں، وہ تو پانی کی بھر کے آئے گی. تو رشوت دیتے ہوئے بظاہر کیا لگتا ہے؟ کہ کچھ پیسے گئے، لیکن وہ اس لیے نہیں جاتے کہ وہ ضائع ہوں، بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے، جیسے ڈول پھینکا اور اس نے زیادہ بھر کے نکالا، یعنی زیادہ مال کمانے کا ذریعہ. وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم کھینچ لے جاتے ہو، ڈول ڈالتے ہو حکام کی طرف. لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے. کس طرح؟ بالاسم، گناہ کے ساتھ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے تم اس لیے رشوت دیتے ہو کہ لوگوں کے مال کھا سکو. لوگوں کے مال یعنی دوسروں کے حق کو دبا جاؤ. رشوت میں عموماً کیا ہوتا ہے؟ رشوت کس چیز کا نام ہے؟ کہ آپ میرٹ پر نہیں، آپ کا حق نہیں بنتا، آپ کی باری نہیں بنتی. اب آپ نے کیا کیا؟ حاکم کو پیسے دے کر اپنی باری نکلوا لی، اپنا مقصد پورا کرا لیا. اب آپ نے کیا کیا؟ دوسرے فریق جو حقدار تھا اس کا حق مار لیا، تو گویا اس کا مال کھا لیا. تو اس طرح کسی دوسرے کا مال کھانا حرام ہے. ایسے ہی اس کا ایک اور معنی کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ عدالت کے ذریعے تم کسی ایسے چیز کے مالک بننے کی کوشش نہ کرو جو حقیقت میں تمہاری نہیں. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو پتا ہے کہ وہ چیز اس کی نہیں، مگر ویسے وہ نہیں لے سکتا. مثلا کسی کا خالی پلاٹ پڑا ہوتا، مثال کے طور پر، اب ایک شخص کا دل للچایا کہ یہ میرا ہو جائے، اس کو پتا ہے کہ یہ میرا نہیں، اب وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹے ڈاکیومنٹس بنواتا ہے، غلط قسم کی، فریب کرتا ہے، جھوٹی گواہیاں تیار کرتا ہے، اور عدالت میں مقدمہ کر دیتا ہے کہ جی یہ میرا پلاٹ تھا جو مجھے مل نہیں رہا، مجھے دیا نہیں جا رہا. اب اس کے لیے وہ پورا جھوٹ کا جال بچھا کے اس شخص کا جو اصل مالک ہے اس سے وہ چھین لیتا ہے. تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہرحال ایک انسان ہی تو ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم میں سے ایک فریق دوسرے کی بنسبت زیادہ چرب زبان ہو، اور اس کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، مگر یہ سمجھ لو کہ اگر اس طرح اپنے کسی بھائی کے حق میں سے کوئی چیز تم نے میرے فیصلے کے ذریعے سے حاصل کی تو دراصل تم دوزخ کا ایک ٹکڑا حاصل کرو گے. یعنی جھوٹا مقدمہ قائم کر کے، کسی حقدار کو حق سے محروم کر کے، ہتھیار لینا زور زبردستی سے مال، یہ حاصل کیا ہے؟ دوزخ کا ٹکڑا، گویا اپنے لیے دوزخ میں ایک پلاٹ ریزرو کروا لیا، جہنم میں گھر بنوا لیا. تو ایسے تمام طریقے ناجائز قرار دیے گئے. آپ دیکھیں کہ مسلمان معاشرے کو رمضان جیسی نعمت اس لیے دی گئی تھی تاکہ ان کی ایک اخلاقی تربیت ہو. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر روزے بھی خوب رکھے جاتے ہیں، تراویاں بھی پڑھی جاتی ہیں، بڑے بڑے نیکی کے کام ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف مظلوم لوگوں کے حق دبا لیے جاتے ہیں. تو گویا ہم نے روزے کا حق ادا نہ کیا. تو رمضان حلال ہی مت چھوڑو، حرام کو بھی چھوڑ دو، دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالو، ظلم نہ کرو. اچھا جناب، آگے چلتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے ترجمہ کروں، میں ایک سوال ہے یہاں. عورتیں ساتھ روزے کیسے رکھیں گی؟ کبھی بھی کسی چیز کا کفارہ جو آپ عورتوں کو مستقل کرنا ہو روزے کی شکل میں، تو اس میں یہ ہے کہ جو ایام بیچ میں چھٹ جاتے ہیں وہ بعد میں پورے کر لیے جائیں گے، جیسے فرض روزوں میں آپ پورے کرتے ہیں. ٹھیک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آیت نمبر 189. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان بارے میں، الاہل، چاندوں کے، چاند کے، چاند کے بارے میں، ہلال کے بارے میں. قل، کہہ دیجئے، ہیا، وہ، مواقیت، اوقات مقرر کرنا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے، ولیسا، اور نہیں ہے، البر، نیکی، بئن، یہ کے، تأتو، تم آؤ، البیوت، گھروں کو، من، سے، ظہورہا، ان کی پچھلی طرف سے، ظہور پچھلی طرف، ہا ان کی، ولیکن، لیکن، البر، نیکی، من، جو، اتقا، تقوی کرے، لیکن نیکی اس کی ہے جو تقوی کرے، وَأْتُو، اور آؤ، البیوت، گھروں کو، من ابوابها، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ، وقاتلوا، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، وہ جنگ کرتے ہیں تم سے، ولا، اور نہ، تعتدوا، تم زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو، وقتلوہم، اور قتل کرو ان کو، حیث، جہاں بھی، سا
ثقفتموهم پاؤ تم ان کو، واخرجوهم اور نکالو ان کو، من حیث جہاں سے، اخرجوکم انہوں نے نکالا تم کو، والفتنہ تو اور فتنہ، اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، ولا تقاتلوهم اور نہ تم جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتی یہاں تک کہ، یقاتلوکم وہ جنگ کریں تم سے، فیہ اس میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ پھر اگر وہ جنگ کریں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ تو قتل کرو ان کو، كَذَلِكَ اسی طرح، جَزَاءُ بدلہ ہے، الکافرین کافروں کا، فَإِن پھر اگر، انتہو وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، وَقَاتِلُوهُمْ اور جنگ کرو ان سے، حتی یہاں تک کہ، لا تکون نہ رہے، فتنتن فتنہ، ویکون اور ہو جائے، الدین دین، للہ اللہ کے لیے، فإن پھر اگر، انتہو وہ رک جائیں، فلا تو نہیں، عدوانا کوئی زیادتی، الا مگر، علی الظالمین ظالموں پر، الشہر ماہ، الحرام حرام ماہ حرام، بالشہر الحرام بدلے ماہ حرام کی ہے، بدلے بے بدلے، الشہر ماہ الحرام حرام کے، ماہ حرام بدلے ماہ حرام کے، والحرمات اور حرمتوں کا، قصاص بدلہ ہے، فمن تو جو کوئی، اعتدا زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا پس زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثل مانند، ما جو، اعتدا اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلمو اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، مع المتقین متقین کے ساتھ ہے، تقوی والوں کے ساتھ ہے، وانفقو اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا تلقو اور نہ تم ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ طرف ہلاکت کے، و اور احسنو احسان کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحب محبت رکھتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں سے۔ وَأَتِمُّ اور پورا کرو، الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے، فَإِن پھر اگر، احصر تم گھیر لیے جاؤ، فما استیسر تو جو میسر آئے، من الہدی قربانی میں سے، ولا اور نہ، تحلقو تم منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو، حتی یہاں تک کہ، یبلغ پہنچ جائے، الہدی قربانی، محلہ اپنی حلال گاہ کو، اپنے حلال کرنے کی جگہ کو، حلال گاہ کو، فمن تو جو کوئی، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او یا، بہی ساتھ اس کے، اذن تکلیف ہو، من رأسہ اس کے سر میں سے، ففدیتن تو فدیہ ہے، ففدیتن تو فدیہ ہے، من صیامن روزے میں سے، او صدقتن یا صدقہ، او نسکن یا قربانی، فَإِذَا پھر جب، أَمِنْتُمْ امن میں آ جاؤ تم، فَمَنْ تو جو کوئی، تَمَتَّعَ فائدہ اٹھائے، بِالْعُمْرَةِ عمرے کا، إِلَى الْحَجِّ حج تک، فَمَا اسْتَيْسَرَ تو جو بھی میسر آئے، فَمَسْتَيْسَرَ تو جو میسر آئے، من الہدی قربانی میں سے، فَمَنْ تو جو کوئی، لَمْ يَجِدْ نہ پائے، فَصِيَامُ تو روزے رکھنا ہے، سلاستی تین، ایام دن کے، تو روزے رکھنا ہے تین دن کے، فی الحج حج میں، وسباتن اور سات، اذا جب، رجعتم لوٹو تم، تلکا یہ، عشرتن دس، کاملتن پورے، ذالکا یہ، لمن واسطے اس کے ہے جو، لم یکن نہ ہو، اہلہ اس کے گھر والے، حاضری موجود، المسجد الحرام مسجد حرام کے، لم یکن نہیں ہیں، اہلہ اس کے گھر والے، حاضری موجود یا پاس، المسجد الحرام مسجد حرام کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلمو اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب سخت سزا والا ہے، سزا عقاب۔ بدلہ لینے والا، سزا دینے والا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان بارے میں، الاہلہ چاندوں کے. اہلہ ہلال کی جمع ہے، ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، مہینے کے شروع میں. لیکن عربوں کے ہاں عام طور پر ہلال کا لفظ ہر مہینے کی دو پہلی اور دو آخری رات جو ہیں ان کے چاند کے لیے ہلال استعمال ہوتا ہے، جو باریک والا چاند ہو جاتا ہے. باقی کو قمر کہتے تھے، فل مون کو بدر کہتے تھے. اگرچہ عربی میں ہر رات کا نام الگ ہے لیکن بڑی ڈویژن یہی تھی، یعنی چار راتیں، دو آخری اور دو پہلی ہلال ہو گئی، باقی قمر ہو گئی اور فل مون بدر. تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کس کے بارے میں؟ نئے چاند کے بارے میں. اسی لیے اہلہ لفظ آیا ہے، جیسے مثال کی جمع امثلہ ہوتا نا، اسے ہلال کی جمع اہلہ. ایک چاند نہیں، ایک ہلال نہیں، بلکہ اہلہ، چاندوں کے بارے میں. کیوں؟ اب وہ چاندوں سے مراد کیا ہے؟ دو آخری راتیں، دو پہلی راتیں. ان میں کیا ہوتا تھا؟ چاند بالکل باریک ہو کے آخری راتوں میں ایک دو راتیں غائب ہو جاتا تھا، بعض اوقات نظر ہی نہیں آتا تھا، اور پھر نیا نکل آتا تھا آخری راتوں میں. بالکل رات کے یعنی سویر سے تھوڑی دیر پہلے تک دیکھا جا سکتا، اور پھر یکایک کیا ہوتا ہے، مغرب کے قریب نظر آتا ہے. تو لوگوں کا تجسس یہ تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پوری سائنس سمجھاتے وہاں. علم الہیئہ کہتے ہیں، یعنی افلاک کے اندر جو ستارے سیارے، ان کا گھٹنا بڑھنا، ان کی کمی بیشی، ان کا علم. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری ٹیکنیکلٹیز چھوڑ کے کام کی بات بتائی. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ سوال کرنے والا سوال کیسا بھی کرے، جواب وہ ہونا چاہیے کہ جو اس کے فائدے میں جاتا ہو. کیونکہ بعض اوقات سوال کرنے والے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ اسے سوال کیسے کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی یہی تو مہربانی ہے کہ ہماری ایسی باتوں کو وہ ایک بہترین راہ دکھاتے ہیں. یسألونک عن الاہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں. اور ان کے ہاں کچھ توہمات بھی پائے جاتے تھے اس کے بارے میں. مثلا جن دنوں میں، جن تاریخوں میں چاند بڑھتا تھا، ان کو وہ خوش قسمتی کے دن سمجھتے تھے، اور جب چاند چھوٹا ہوتا تھا اس کو بدقسمتی کے دن تصور کرتے تھے. جیسے ہمارے ہاں بھی شاید اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے، دیکھو چڑھتے چاند میں شادی کرنا، اترتے میں نہیں. ان سے مراد ان کی کیا ہے اس توہم میں؟ کہ اگر چڑھتے پہ کرو گے تو قسمت اور ترقی ہوگی، بلندی ہوگی قسمت میں، اور اگر گھٹتے چاند میں کرو گے تو نقصان کا اندیشہ. یہ محض ایک خوف توہم ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. ان لوگوں کے ہاں بھی برے شگون لیے جاتے تھے چاند کے بڑھنے گھٹنے سے. بعض تاریخوں کو سعد بعد کو محض سمجھتے تھے، اور ان کا خیال یہ بھی تھا کہ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا انسانی قسمت پہ، انسانی صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے.